أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم قبیل عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنا دیتے ہو فضول کام کرتے ہوئے، اور تم طرح طرح کی کاریگریاں کرتے ہو، شاید کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑ کرتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں مدد تمہاری مدد کی ہے ان نعمتوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی ہے مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم پر برابر ہے، آپ نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی باتیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے لے کر 140 تک کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کا اور سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے رکوع میں قوم نوح کا ذکر تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا، تو یہ آج جو رکوع ہم نے اس وقت میں تلاوت کیا ہے اس میں سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا، اور اس رکوع میں بھی تقریباً اسی طرح کی آیات ہیں جو پچھلے رکوع میں تھیں، ابتدائی آیات اور آخری آیات ملتی جلتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں فرمایا گیا تھا کذبت قوم نوح المرسلین، اور یہاں فرمایا گیا کذبت عاد المرسلین، کہ قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو ایک بات تو یہی ہے کہ کذبت گرامر کے اعتبار سے مؤنث ہے، اور عاد جو ہے وہ قوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مذکر ہے، لیکن اگر اس کو قبیلے اور جماعت کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہ مؤنث ہے، اس لیے بعض مفسرین نے قبیلہ، بعض نے جماعت کی مکہ مفہوم لے کر اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو قبیلہ عاد، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ قوم عاد کے پاس ایک ہی پیغمبر آئے تھے سیدنا ہود علیہ السلام، اور قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، مگر یہ شریعت کا حکم اور طریقہ ہے کہ اگر ایک نبی کی تکذیب کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کر دی۔ اور پچھلے درس میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہو، جیسے عیسائی، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو نہ مانتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خدا نخواستہ تمام انبیاء کا قائل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہو، ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہو، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتا ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسی ہے جیسا کہ تمام پیغمبروں کی تکذیب۔ اس کے علاوہ جن پیغمبروں کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، تو ان میں سے اگر کسی نبی کی تکذیب کر دی جائے گی، انکار کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انکار کرنے والے نے قرآن حکیم کی ان تمام آیات کا انکار کر دیا جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو قوم عاد نے اگرچہ صرف حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی اور ابتدا یہاں سے فرمائی کہ کذبت عاد المرسلین کہ قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. یہاں بھی بھائی سے نسبی بھائی وطنی بھائی نسلی بھائی مراد ہے, اور یہ بات پچھلے درس میں بھی بیان کی گئی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس قوم ہی میں مبعوث کیا جاتا ہے کہ جس قوم سے وہ تعلق رکھتے ہوں, تاکہ ان کا بچپن, ان کی جوانی, ان کی سب نقل و حرکت, پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہو اور ان کو پتا ہو کہ اس نبی نے ہمارے درمیان زندگی گزاری ہے, یہ سچا ہے, وعدے کو پورا کرنے والا ہے, امانت دار ہے, صاحب کردار ہے. اس کی بات کا انکار کرنا یہ حقیقت کا اور بدیہی چیزوں کا انکار کرنا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھی انہی کی قوم کی طرف بھیجا گیا, تو انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو, اور یہاں مفعول کو حذف کر دیا گیا اور اس کا فائدہ عموم کا ہوتا ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو اپنی موت سے, اپنے بڑھاپے سے, اپنی قبر سے, آخرت سے, اللہ سے. جب مفعول حذف کر دیا گیا تو عموم پیدا ہو گیا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. ویسی رسول بعثت سے پہلے امین ہوتا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور جب تک آپ کو باقاعدہ نبی نہیں بنایا گیا تھا تب بھی آپ الصادق الوعد الامین تھے, اور پھر جب وہ نبوت کا کام شروع کرتا ہے من جانب اللہ اس کو مبعوث کر دیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ نبوت جو ہے یہ سراپا امانت ہے. اس لیے ہر نبی نے آ کر یہی کہا کہ انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. اور یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ امانت دونوں چیزوں کے اندر ہے, دنیاوی معاملات کے اندر بھی آدمی امین ہو, اور امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو پہنچائے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہ, یہ مطلب ہے امین کا کہ جس کا جو حق ہے اس کو پہنچائے. اللہ کا حق اللہ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کا جو حق ہے وہ صحابہ کو, ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کو, بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ بیوی بچوں کو, شاگردوں کا جو حق ہے وہ شاگردوں کو, پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ پڑوسیوں کو. یہ ہے امانت کہ جس کا جو حق ہے اس کو پورا پورا دیا جائے. تو نبی جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی امانت دار ہوتا ہے, سراپا امانت ہوتا ہے, اور اس میں دینی امانت بھی شامل ہے کہ نبی امین ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے, وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس پر جو دین نازل ہوا ہے یا دین یا احکام نازل ہوئے ہیں وہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے آگے پہنچاتا ہے. تو وہ امین ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی, اور امین ہوتا ہے دینی اعتبار سے بھی. اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے, تو وہ بھی امین ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی امین ہوگا اور دینی اعتبار سے بھی امین ہوگا. اور دینی اعتبار سے امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ پورے پورے امانت اور دیانت کے ساتھ آگے منتقل کر دیے جائیں, نہ اس میں اضافہ کیا جائے نہ اس میں کمی کی جائے. کیونکہ اگر آپ ان میں اضافہ کریں گے بدعت میں داخل ہو جائے گا یا تحریف میں داخل ہو جائے گا, اور اگر آپ دین کے احکام میں کمی کر دیں گے تو وہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ گناہ عظیم ہے ہی ہے. تو نبی جو ہے, ہر نبی نے آ کر یہ کہا ہے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. پچھلے درس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہر نبی نے آ کر یہ کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت اختیار کرو. عجیب ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت اختیار کرو، حالانکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اختیار کی جائے، اصل مقصد تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر قوم اپنے نبی کی پیروی نہ کرے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے جو بھی نبی آتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے، یعنی اس ذات کے ذمے ہے جو جہانوں کا پالنے والا پروردگار ہے. یہ بھی ہر نبی آ کر کہتا ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی پیشکشیں کی، یہ ہو ہم آپ کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو یہ دینے کے لیے. آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے کہ تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ. تو ہر نبی نے آ کر یہ ضرور کہا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس دین پر یعنی دین پہنچانے پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے. اس لیے اگر آدمی دین کا کام کرے تو اس کو بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی لالچ کے دین کا کام کرنا چاہیے، اور اپنے مخاطبوں میں سے کسی سے اجر مانگنا، اجرت مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. بلکہ فقہا، شروع میں تو فقہا نے یہی فرمایا کہ جو دینی خدمات ہیں ان پر کوئی بھی تنخواہ نہ لی جائے. البتہ بعد میں فقہا نے فرمایا کہ جن لوگوں کو دین پہنچایا جا رہا ہے ان سے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی ادارے سے یا کسی تنظیم سے آدمی حبس سے وقت کی تنخواہ لے اس کی گنجائش ہے. کیونکہ دین تو آدمی کہیں بھی پہنچا سکتا ہے، چاہے یہاں پہنچائے، چاہے کسی مسجد میں پہنچائے، کسی اور مسجد میں پہنچائے، لیکن اگر کسی شخص کو پابند کر دیا جائے کہ بھئی تم نے کہیں نہیں جانا، اسی درسگاہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک بیٹھنا ہے اور دین پہنچانا ہے، ہم تمہیں اتنی تنخواہ دے دیں گے کہ تمہیں سبزی بیچنے کی اور جناب اور دوسرے ملازمتوں کی کوئی ضرورت نہ پڑے. تو اس کو فقہا فرماتے ہیں کہ حبس اوقات کی تعویل کے ساتھ تنخواہ لینا جائز ہے ادارے سے، لیکن جن لوگوں کو دین پہنچایا جا رہا ہے ان سے کسی اجر کا سوال کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی میں یہ بھی مزید بات ہے کہ جو تنخواہ لی جاتی ہے وہ بھی اجمالی طور پر لی جاتی ہے حبس اوقات کے قبیل سے. مثلا ایک امام ہے تو وہ امامت کرتا ہے، یا ایک مؤذن ہے وہ اذان دیتا ہے، اللہ کے لیے وہ امامت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے وہ اذان دیتا ہے، اور ادارہ یعنی مسجد کا جو کمیٹی ہے وہ اس کو تنخواہ دیتی ہے، تو یہ جو تنخواہ ہوگی یہ اذان کے عوض میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ حبس اوقات کے عوض میں ہوگی کہ آپ نے اس مؤذن کو پابند کر دیا کہ تم نے کسی اور مسجد میں جا کے اذان نہیں دینی، یہیں اذان دینی ہے. اس کو تو اختیار تھا کہ اذان وہ جہاں چاہے دے دیتا، اس نے نماز پڑھانی ہے کہیں بھی جا کے پڑھا دے، ثواب مل جائے گا. لیکن جب آپ نے اس کا وقت جو ہے وہ محبوس کر دیا تو من حبس له فنفقته علیہ، جو جس کے لیے محبوس ہوتا ہے اس کا نفقہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حبس اوقات کی تعویل کے ساتھ یہ اجمالی تنخواہ جائز ہو جائے گی، لیکن اگر اسی میں تفصیل کر دی جائے پھر ناجائز ہے۔ مثلا کوئی امام یہ کہے کہ فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو 20 روپے لوں گا، زور کے 10 لوں گا، عصر کے 10 لوں گا، مغرب کے 15 لوں گا، پھر ناجائز ہے یہ، کیونکہ یہ براہ راست عبادت پر اجرت لی جا رہی ہے، اور براہ راست عبادت کے اوپر اجرت لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ البتہ حفظ اوقات کے تعویل کے ساتھ اجرت کی اجازت دی گئی ہے جبکہ مخاطبوں سے اجرت نہ لے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اپنے مخاطبوں سے اجرت لے گا یا لینے کا کچھ تصور اس کے ذہن میں ہوگا، پھر وہ کبھی بھی دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ہر وقت اپنے سامنے لوگوں کو دیکھتا رہے گا کہ کون سی بات ایسی کروں جس سے یہ خوش ہو جائے، اور یہ تو خیانت ہے۔ دین تو نام ہے امانت کے ساتھ پہنچانے کا، اور یہ اسی وقت ہے جبکہ آپ اپنے مخاطبوں کے تابع نہ ہوں بلکہ قرآن و سنت کے تابع ہوں، اور قرآن و سنت کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے جس طرح پیچھے سے آیا ہے اسی طریقے سے آگے پہنچائیں۔ اس لیے کسی عالم کے لیے، کسی مبلغ کے لیے، کسی داعی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مخاطبوں سے اجرت مانگے یا اجرت کا سوال کرے، کیونکہ ہر نبی جب آتا ہے تو وہ آ کر یہ کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات کے ذمے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ابتدائی آیات تو وہ ہیں جو پچھلے درس میں بھی گزری تھی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات فرمائی جس کو قرآن نے نقل کیا کہ اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر ٹیلے کے اوپر کوئی نشانی، بیکار کام کرتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم کاریگریاں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑ کرتے ہو۔ یہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی ان غلطیوں کو ذکر کیا جس میں ان کی قوم خاص طور پر مبتلا تھی۔ شرک، کفر اور دوسری چیزیں تو تھی ہی تھی، لیکن ہر قوم جو ہے وہ کسی نہ کسی خرابی کے اندر، خاص خرابیوں کے اندر بھی مبتلا تھی۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آگے آنے والا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قول ناپ تول کی کمی کے خاص مرض میں مبتلا تھی، اور یہ جو قوم عاد تھی اس کا خاص مرض یہ تھا کہ یہ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، اور وہ عمارتیں بھی ایسی ہوتی تھیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ جہاں ان کو کوئی اونچی جگہ نظر آئی، چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی، ٹیلہ نظر آیا، اس کے اوپر شاندار سی اونچی اونچے ستونوں والی لمبی عمارت بنا دیتے تھے، اور کوئی مقصد اس کا صحیح نہیں ہوتا تھا۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں نقل کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اتبنون بکل ریع آیتا، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، ریع ریعہ کی جمع ہے، اور ریعہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، آیتا، آیتا کا مطلب یادگار، نشانی، تعبثون، اور تم یہ کام بیکار کرتے ہو۔ ریع کا مطلب اونچی جگہ، آیتن کا مطلب نشانی، نشانی کہہ لیں، یادگار کہہ لیں، اور عبسا یا عبیسا یا عبسو کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کرنا، بلا مقصد، بے فائدہ۔ یہ عبس وہی ہے جو قرآن مجید کی ایک اور سورت میں ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے، کیا تم یہ سمجھتے ہو۔ تو عبس کہتے ہیں بیکار کام کو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اتبنون بکل ریعن آیتن تعبزون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بیکار کرتے ہوئے، یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کو قرآن مجید نے نقل کی، اور یہ صفت ہود علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت کے اندر کہ آدمی جب عمارت بنائے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد صحیح ہونا چاہیے، اور وہ عمارت ایسی ہونی چاہیے جو کسی مقصد کے تحت ہو اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن بے مقصد عمارت بنا دینا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اب آج کل اس کا بڑا رواج ہے، جگہ جگہ خاص طور پر یورپ سے یہ رواج زیادہ آیا ہے کہ یادگار بنا دیتے ہیں. اچھا صاحب یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ فلاں کی یادگار. اچھا یہ کس کی یادگار ہے؟ اب عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اب ان عمارتوں کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی غریب رہتا ہے؟ کیا اس میں مریضوں کا علاج ہوتا ہے؟ کیا اس میں کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ ارے بھائی کوئی بنانا ہے تو کوئی مدرسہ بنا دو، اسکول بنا دو، کوئی تعلیمی ادارہ بنا دو، ہسپتال بنا دو تاکہ وہاں غریبوں کا علاج ہو سکے. یہ جو تم نے لاکھوں روپے خرچ کیے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اونچی سی عمارت بنا دی ایک ٹیلے کے اوپر، دیکھ دیکھ کے آپ خوش ہوتے رہو لیکن کسی مقصد کی نہیں ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے آپ نے اس عمارت کے اوپر ضائع کر دیے. تو یہ ایک ایسی خرابی ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی، اور آج کل کی بھی ہماری جو امت ہے اس میں بھی یہ خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں. کافروں کے اندر تو تھیں، مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ بیکار قسم کی عمارتیں بناتے ہیں جن کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا. اگر مقصد صحیح ہو، جیسے مینار بنایا جاتا ہے تاکہ وہ مؤذن کا کام دے، دور سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں مسجد ہے، اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے تو چلو مینار نظر آ رہا ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم بھی جب سفر میں جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی گلی میں کہیں کوئی مینار نظر آ رہا ہے، اگر کہیں مینار بھائی مسجد نظر آ گئی. اگر مینار نہ ہوتا تو ہمیں مسجد کا اندازہ نہ ہوتا، اب مینار کی وجہ سے مسجد تک پہنچ گئے. یا سمندروں میں مینار بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ بحری جہاز جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی راستہ کیا ہے. ایئرپورٹ پر مینار بنا دیا جاتا ہے تاکہ ہوائی جہازوں کو اس سے سگنل دیے جا سکے. یہ تو ایک مقصد صحیح کے لیے ہے، لیکن اگر بلا مقصد بنا دیا جائے محض یادگار کے طور پر تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. اس کو قرآن مجید نے فرمایا اور حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے اس کو نقل کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتبنون بکل ریع آیتن تعبزون، کیا تم بناتے ہو ہر ٹیلے کے اوپر کوئی یادگار، تعبزون بیکار کام کرتے ہوئے، یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، اور تم کاریگریاں کرتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. مصانع کاریگری کو کہتے ہیں، صنعت اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، صنع یصنع چیز بنانا، صنعتیں. صنعت اصل میں کہتے ہیں کاریگری کو، اور یہاں جو مصانع کا لفظ قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے، کئی مترجمین نے مفسرین نے اس کا ترجمہ محل سے بھی کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے مکانات، محلات، عمارتیں بناتے تھے اور وہ اتنی فضول ہوتی تھی کہ جن میں پیسہ اور وقت ضائع ہوتا تھا اور اس کا فائدہ تھوڑا ہی ہوتا تھا. دیکھیے دو قسم کی عمارتیں ہوتی ہیں، ایک عمارت تو وہ ہے جو بالکل بے فائدہ ہو، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی کہ آپ نے شہداء کی یادگار میں یا فلاں جنگ کی یادگار میں یا فلاں آدمی کی یادگار میں آپ نے کوئی عمارت کھڑی کر دی تو اور اس میں کوئی بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کسی کام کی نہیں ہے، تو یہ تو بالکل ہی بیکار ہے. تو اتبنون بکل ریع آیتن تعبسون میں تو ایسی عمارتوں کی طرف اشارہ کیا گیا بلکہ نشاندہی کی گئی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عمارت تو آپ نے بنائی مگر مقصد محض عمارت بنانا ہے. آپ نے لمبی چوڑی عمارت بنا دی, طرح طرح کی اس میں کاریگریاں دکھائیں, لیکن اس کا مقصد اپنی حاجت یا ضرورت پوری کرنا نہیں ہے بلکہ محض ریا, دکھاوا, شہرت اور پیسے کو ضائع کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آج کل ہمارے ہاں اسلامی ملکوں میں بھی وبا پھیل گئی ہے کہ جناب دبئی کے اندر اتنی اونچی عمارت ہے, اس کے مقابلے میں فلاں جگہ اتنی اونچی عمارت ہے, مقابلہ ہو رہا ہے عمارتیں بنانے کے اندر. اور ابھی کسی نے مجھے دکھایا اور بتایا کہ اب عمارت ایسی بنی ہے کہ جس کی ہر منزل جو ہے نا وہ گھوم جاتی ہے 90 ڈگری کے اوپر. ارے خدا کے بندو, اتنی لمبی عمارتیں اور ایسی عمارتیں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا تم نے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ اس کو قرآن نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اور تم کاریگریاں بناتے ہو یعنی محل بناتے ہو, عمارتیں بناتے ہو, لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, شاید کہ تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے. خلاصہ یہ ہوا کہ نمبر ایک, عمارت وہ بنانی چاہیے جس کا فائدہ ہو. نمبر دو, عمارت اتنی بنانی چاہیے جو ہماری ضرورت حاجت کو پورا کر سکے. بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو اور بھی اس میں تھوڑی سی گنجائش دی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہے رہائش, ایک ہے آسائش, ایک ہے زیبائش, ایک ہے نمائش. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رہائش بنا لے, مثلا آپ نے مکان بنا لیا, تو یہ تو انسان کی بنیادی حاجت ہے کہ اس کو ایک جگہ چاہیے کہ جہاں وہ سردی گرمی سے بچ سکے, رات کو آرام کر سکے, یہ ہے رہائش. دوسرا مرحلہ, دوسرا درجہ اس کا ہے آسائش, کہ آپ نے مکان بنایا, آپ نے کہا بھائی اس طرف کو کھڑکی رکھو, اس طرف کو دروازہ رکھو, تاکہ یہاں سے ہوا آئے, یہاں سے روشنی آئے, یہاں سے دھوپ آئے, نکاسی ہوا کی صحیح ہو, یہ ہے آسائش. تو رہائش کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے, آسائش کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ رہائش ایسی بنائیں کہ جس میں آپ کو آرام ملے. آسائش کہتے ہیں آرام کو, تو رہائش بھی شریعت سے ثابت ہے, آسائش جو ہے اس کی بھی شریعت سے اجازت ہے. پھر اگلی چیز ہے آرائش, کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو زیب و زینت کر دی, آپ نے پلستر بھی کر دیا, حالانکہ بغیر پلستر کے بھی لوگ زندگی گزاری لیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے. میں ان کی خدمت میں بہت حاضر ہوا ہوں, ان کا ذاتی مکان تھا مگر اس میں پلستر نہیں تھا, اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا پلستر نہیں تھا اس کے, خاص طور پر ان کے کمرے میں. باقی کا گھر کو مجھے پتا نہیں, لیکن جس کمرے میں ہم جا کے بیٹھتے تھے اینٹیں تھیں, پکا تھا, چھت بھی پکی تھی, مگر پلستر نہیں تھا اس کے اوپر. تو بغیر پلستر کے بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے آسائش کے لیے اور آرائش کے لیے پلستر کر دیا. پلستر کے بعد آپ نے اس کے اوپر رنگ بھی کر دیا, اور رنگ بھی ایسا کیا کہ جو ذرا اچھا لگے آنکھوں کو اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو, یہ بھی جائز ہے. پھر آپ نے کیلنڈر لا کے اس پہ لگا دیا, کوئی پھول لا کے لگا دیا تاکہ اچھا لگے, چلو اس حد تک بھی اجازت ہے. کتنی شریعت نے گنجائش دی ہے, رہائش کی بھی اجازت دے دی, آرائش کی بھی, آسائش کی بھی اجازت دے دی, آسائش کی اور آرائش کی بھی اجازت دے دی, یعنی زیب و زینت کی. کیونکہ قرآن مجید میں ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, رہائش کی بھی اجازت, آسائش کی بھی اجازت, آرائش کی بھی اجازت, لیکن ایک چیز حرام ہے اور وہ ہے نمائش, کہ یہ چیز آپ لگائیں اس نیت سے کہ لوگ آئیں گے میرا روب ان کے اوپر پڑے گا, یہ ناجائز ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے, مقابلے بازی کے لیے, اس کے گھر میں یہ تو میرے گھر میں یہ, مقابلہ ہو رہا ہے, یہ ناجائز ہے. اور یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور اسی سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے. جب تک آدمی رہائش، آسائش اور آرائش کے درجے میں رہے اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. اور یہ رہائش کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ہے. آپ نے لباس پہنا، لباس تو آپ کوئی سا بھی پہن، ٹاٹ بھی پہن سکتے تھے، اس سے بھی آپ کا ستر چھپ جاتا، لیکن آپ نے ٹاٹ کے بجائے ذرا اچھا سا کپڑا لیا تاکہ مجھے آرام ملے، تو کپڑا بھی ہو گیا، آسائش بھی ہو گئی. پھر کپڑے پہ آپ نے تھوڑی سی کڑھائی بھی کروا لی تاکہ ذرا مجھے اچھی لگے، چلو یہ آرائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن لوگوں پر شو مارنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نمائش کی جائے گی، یہ ناجائز ہے. تو بہرحال شریعت نے جس حد تک گنجائش دی ہے اس حد تک تو آدمی جا سکتا ہے، بہتر یہ اس حد تک بھی نہ جائے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر رہائش ہو، آسائش ہو، آرائش ہو، اس کی اجازت ہے. لیکن نمائش کے مقابلہ ہو کہ تیری عمارت اونچی یا میری عمارت، تیری کوٹھی اچھی یا میری کوٹھی اچھی، تیرا موبائل اچھا یا میرا موبائل اچھا، تیری ٹوپی اچھی یا میری ٹوپی اچھی، اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس مال و دولت کی کثرت کا جو مقابلہ ہے اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے. اللہ نے فرما دیا قبروں میں پہنچ جاؤ گے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی قبروں کی، یعنی قبروں کے اندر پہنچ گئے. تو بہرحال عمارت بے مقصد ہو وہ بھی ناجائز ہے، عمارت با مقصد ہو مگر ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد ہو وہ بھی ناپسندیدہ ہے اور وہ بھی ناجائز ہے. آپ نے دیکھیے ہر آدمی کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، دو آدمی ہیں، میاں بیوی ہیں، اور کوئی گھر میں ہے نہیں، ان کے لیے ایک دو کمرے بھی کافی ہیں. لیکن کوئی آدمی ہے، اس کے چار بیٹے ہیں، پھر اس بہوئیں بھی آ گئیں، ان کے بچے بھی ہو گئے، اب ظاہر کی ضرورت بڑھ جائے گی تو چیزیں بھی اس کے حساب سے بڑھ جائیں گی، اس حد تک بھی گنجائش ہے. لیکن آپ نے محل بنا لیا، 80 کمرے اس کے اندر ہیں، آپ بتائیے کہ اس کی کیا ضرورت. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں گورنر ہاؤس ہے، وہ گورنر صاحب ابھی مستعفی ہوئے ہیں وہاں سے، تو کسی نے کالم لکھا کہ وہ جو گورنر ہاؤس ہے وہ 600 کنال پر مشتمل ہے، جس میں ایک آدمی گورنر رہتا ہے. 600 کنال، 600 کنال کا مطلب یہ ہے، میں حساب لگا رہا تھا کہ ایک کنال کے اندر 500 گز ہوتے ہیں، جب ایک کنال کے اندر 500 گز ہوئے اور 600 کنال ہے تو 300,000 گز، 300,000 گز. اب دیکھیے جو ہمارے کوارٹر بنے ہوئے ہیں یا کیریا میں جو مکانات ہیں، کوئی 80 گز کا ہے، کوئی 120 گز کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں اگر مکانات بنائے جائیں 100-100 گز والے، 300,000 مکان اس میں سے بن سکتے ہیں، 300,000 مکان جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور وہ ایک آدمی وہاں رہتا ہے. کیا ضرورت ہے اس عیاشی کی، کیا ضرورت ہے اس عیاشی کی. اب یہ سب عیاشیاں ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، اور یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، سچی بات ہے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، ہمارا بھی برا حال ہے. ہم اپنے گھروں میں اتنی ساری چیزیں لا لا کے رکھتے رہتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر آرام سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ خیال ہی نہیں کہ مرنا ہے، یا یہ کہ یہ چیزیں ساری چھوڑ کے جانی ہے، بھرتے رہتے ہیں، بھرتے رہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا اشیاء، حاجت 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 حاجت، تو ضروری اشیاء تو وہ ہوتی ہیں جو آدمی سفر میں لے کے جاتا ہے. آپ گئے 4 مہینے کے سفر کے لیے، تو جو چیزیں آپ ساتھ لے کر جائیں گے وہ ہیں اصل میں آپ کی ضرورتیں، ضروریات زندگی، باقی سب فضول ہے. یہ جو اتنا سارا آپ نے سامان پھیلا رکھا ہے یہ سارا کا سارا فضول ہے. ضروریات زندگی تو وہ ہیں جو آدمی سفر میں ساتھ لے کے جاتا ہے، باقی تو سب کا سب عیاشی اور فضول چیزیں ہیں جو مرتے وقت یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا، اور مصیبت یہ ہے کہ حساب ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا. خریدا ہم نے ہے، پیسے ہم نے کمائے، خریدا ہم نے، رکھا ہم نے، حساب ہمیں دینا ہوگا، اور پیچھے جو آنے والے ہیں وہ اس کو استعمال کریں نہ کریں اللہ ہی کو معلوم ہے پیچھے کیا ہوگا۔ تو ہر میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ اس نے زائد ضرورت چیزیں اپنے گھروں میں جمع کی ہوئی ہیں، زائد ضرورت چیزیں جمع کرتے چلے جاتے ہیں، خیال ہی نہیں ہے کہ کبھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم کاریگریاں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، تم سمجھتے ہو کہ شاید ہمیشہ یہاں رہو گے، کہتے یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ حالانکہ ہمیشہ کون رہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اصل تو یہ دنیا چند سالوں کی ہے، اگر ایک آدمی کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہو گئی تو بس ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سال اور 70 سال کے درمیان ہیں، اب کیا آدمی اس دنیا سے دل لگائے۔ تو یہ قوم عاد کا طریقہ تھا کہ وہ عمارتیں دو طرح کی بناتے تھے، بعض تو بالکل بے مقصد ہوتی تھی، بعض وہ ہوتی تھی جن کا مقصد تو ہوتا تھا مگر وہ حاجت سے بالکل زائد ہوتی تھی، کسی کام نہیں آتی تھی۔ اس کو قرآن مجید نے دونوں باتوں کو فرمایا اتبنون بکل ریع آیتن تعبسون، کیا تم بناتے ہو ہر ٹیلے کے اوپر ایک یادگار فضول کام کرتے ہوئے، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم کاریگریاں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑ کرتے ہو۔ یہ جو پیسے والے ہوتے ہیں، عیاش لوگ ہوتے ہیں، یہ اندر سے بڑے ظالم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ ظلم کرنے پر آتے ہیں تو ان کا ظلم خوفناک ہوتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ بھی اسی برائی کے اندر مبتلا تھے، اس کو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑ کرتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑ کرتے ہو۔ حالانکہ دیکھیے، اگر پکڑ کرنی ہے کسی گناہگار کو، کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو جتنا جرم کیا ہے اس کی سزا آپ دے سکتے ہیں، بس چوری کی ہے آپ ہاتھ کاٹ دیں، لیکن آپ اس کو گالیاں بھی دیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کو سزا دی گئی، دوسرے صاحب نے ان کو برا بھلا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے ان کو منع کیا کہ تمہیں اس کام کی اجازت نہیں، اس کو جرم کی سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن آپ اس کو گالیاں دینے شروع کر دو، تانے دینا شروع کر دو، یا اور طرح اس پر ظلم کرنا شروع کر دو، اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ قوم عاد کے جو لوگ تھے یہ ظالم بھی تھے، اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو تم پکڑ کرتے ہو ظالموں کی طرح، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہاری مدد کی ہے ان نعمتوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو، امدکم بانعام وبنین، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے قد بھی بہت بلند بلند تھے، عمارتیں بھی بہت اونچی اونچی لمبی لمبی ستونوں والی بناتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے علاقے کے اندر باغات تھے، چشمے تھے، مویشی خوب وافر مقدار میں تھے، اور اللہ نے ان کو بیٹے بیٹیاں یہ سب دیے ہوئے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ساری چھن جائیں۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہاری مدد کی ہے ان نعمتوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ، اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے. عظیم دن کے عذاب سے یعنی میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی خوفناک دن نہ آ جائے، ایسا خوفناک دن جس میں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر متوجہ ہو جائے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے. یہ ساری نصیحتیں جب کی حضرت ہود علیہ السلام نے، قوم نے کیا کہا؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے ہمارے اوپر برابر ہے آپ نصیحت کریں یا نصیحت نہ کریں، ہم ماننے والے نہیں. قالوا سواء علینا، قوم عاد کہنے لگی، کہنے لگے سواء علینا اوعظت، ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ وعظ و نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعظین، یا واعظین میں سے نہ ہو یعنی وعظ و نصیحت نہ کریں. ان هذا الا خلق الاولین، نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کا طریقہ، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کا طریقہ. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ بہت زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ مویشی، یہ بیٹے، یہ باغات، یہ چشمے، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ نعمتیں دنیاوی، یہ سب ہمیں میسر ہیں اور ہمیشہ سے میسر ہیں، اور یہ سب حرکتیں ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو یہ ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہو اور عذاب سے ڈرا رہے ہو، تو یہ بھی پرانے لوگ ڈرایا کرتے تھے، آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے یہ ڈرایا تھا، کوئی اثر ہم پر نہیں ہوگا. تو قوم عاد کے لوگوں نے کہا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہم پر برابر ہے کہ آپ نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو. ان هذا الا خلق الاولین، نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کا طریقہ. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا. ایسے دلیر تھے کہ یہ کہنے لگے کہ وما نحن بمعذبین، کہ ہم معذب نہیں ہوں گے یعنی ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا. آگے قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ان لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں یہ بات ہے کہ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرْ، ایسی زبردست ہوا چلی، اتنی ٹھنڈی برفانی اور اتنی تیز آندھی تھی کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی اور عمارتیں جو ہیں وہ گر رہی تھیں. اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور جتنے اس علاقے کی چیزیں تھیں ساری تلپٹ ہو گئیں، کوئی زندہ آدمی وہاں باقی نہ رہا. قرآن مجید میں سورہ حاقہ کے اندر ہے، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، 7 راتیں اور 8 دن تک ایسی خوفناک آندھی اور ہوا چلی کہ جس سے یہ سارے لوگ جو لمبے لمبے قد والے تھے ایسے پچھڑ کر گر گئے جیسا کہ کھجور کا درخت زمین سے اکھڑ کر زمین پر گر گیا ہو. کہاں لہرا تھا، کھڑا ہوا تھا، اور کہاں مٹی میں مٹی بن گیا. اور ایسا خوفناک عذاب آیا کہ پوری کی پوری بستی جو تھی وہ مٹی اور ریت کے اندر دب گئی، سالہ سال تک دبی رہی. کئی سو سال تک. ابھی کچھ عرصے پہلے دوبارہ اس کے آثار نمودار ہوئے ہیں اور نکالا گیا ہے. تو لمبے لمبے ستون ہیں اور اس کے اوپر یہ ریت کے انبار تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا عذاب ان پر بھیجا جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اس کو قرآن نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ, ان لوگوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, بے شک اس کے اندر نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, لیکن ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو واقعات سنا رہے ہیں, مشرکین مکہ سن رہے ہیں, آپ ان تک پہنچا رہے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے, اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیونکہ قوم عاد جو تھی ان میں سے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. وما كان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے, رحم کرنے والا ہے. ایک صفت ہے جلال, دوسری صفت ہے جمال. غالب ہے کافروں پر, رحیم ہے بڑا مہربان ہے مسلمانوں پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو, بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں, تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو, اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین پر, رب العالمین کے ذمے, یعنی اس ذات کے ذمے جو جہانوں کا پروردگار ہے. کیا تم بناتے ہو ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار, فضول کام کرتے ہو, اور تم طرح طرح کی کاریگریاں کرتے ہو, شاید کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے, اور جب تم پکڑ کرتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑ کرتے ہو, تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو, اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہاری مدد کی ان نعمتوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو. اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مویشیوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, باغات کے ساتھ, چشموں کے ساتھ, اور بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے. قوم کے لوگ کہنے لگے ہمارے اوپر برابر ہے کہ کیا آپ نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں, یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی باتیں, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. تو ان لوگوں نے نبی کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے, رحم کرنے والا ہے. اور یہ الحمدللہ قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ ہم نے پڑھا. اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے کہ دنیا سے دل نہ لگائے. لمبی لمبی عمارتیں, لمبے لمبے اپنے منصوبے, اور دنیا کی چیزوں میں انہماک, یہ وہ بات ہے جو مسلمانوں میں گھس آئی ہے. اور حالانکہ مسلمانوں کے اندر پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے, بڑی بڑی ریاستیں ہیں اور جناب ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن یہ بڑی بڑی مالدار ریاستیں ساری لگا دی ہیں یورپ والوں نے عمارتیں بنانے کے اوپر. ارے بھائی تم ایٹم بم بناؤ, تم کارخانے لگاؤ, اگر لگانی ہے تو ایسی چیزیں لگاؤ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو, خود تمہیں فائدہ ہو. اتنی لمبی لمبی عمارتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جس پہ اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, یہ سب کا سب ضیاع ہے. اور یہ وہ مصیبت ہے جو قوم عاد کے اندر تھی, اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو بلکہ اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھانا چاہیے، بلکہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن کن خرابیوں میں مبتلا ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہم نے زائد رکھی ہوئی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. ایک بات دو حدیثیں اور میں سنا دیتا ہوں جو رہ گئیں، وہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ، کہ جتنا خرچ آدمی کرتا ہے بیوی پر، بچوں پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، سب پہ ثواب ملتا ہے. تبلیغ پر، جہاد پر، مسجد پر، مدرسے پر، رشتہ داروں پر، گھر پر، سب پہ ثواب ملتا ہے. النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ، سارا کا سارا خرچ اللہ کے راستے میں، الا البناء مگر عمارت، تعمیر پر جو فضول خرچہ ہوتا ہے، فلا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں. ایک حدیث شریف تو یہ ہے، اور دوسری حدیث شریف حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ نقل فرمائی کہ ان کل بناء وبال علی صاحبہ، ہر تعمیر بنانے والے کے لیے وبال ہوتی ہے، ہر تعمیر بنانے والے کے لیے وبال ہوتی ہے، الا ما لا بد منہ، مگر صرف وہ تعمیر جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو تعمیر اتنی کرنی چاہیے جتنی انسان کی ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن حاجت سے بڑھ کر اپنی ذات کے لیے تعمیر کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اب یہ کہ حاجت ہر ایک کی مختلف ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اتنی بڑی مسجد بنا دی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر یہ مسجد بھر جاتی ہے، تو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حاجت تھی اس کی. لیکن حاجت سے زائد جو چیز بنائی جائے گی، خاص طور پر جس کوئی وقف نہ ہو بلکہ ذاتی مقاصد کے لیے ہو، فلا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو دو حدیثیں ہو گئیں، پہلی یہ کہ النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ، سارا خرچہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے مگر تعمیر جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ ان کل بناء وبال علی صاحبہ، ہر تعمیر کے بنانے والے کے لیے وبال ہوتی ہے، یعنی دنیا میں بھی وبال، آخرت میں بھی وبال. الا ما لا، مالا سے مراد ہے مالا بد منہ، یعنی جس کے بغیر چارہ نہ ہو. واللہ سبحانہ وتعالی، دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين. يا ارحم الراحمين، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ، ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.